الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله يهدي القوم الظالمين. پچھلے جمعے یہ بات طے ہوئی تھی کہ انشاءاللہ اب 1 بجے سے پہلے جمعہ شروع ہوگا، تو ایک دفعہ دادا کے وقت میں بھی جلدی شروع ہونے لگا تو لوگ کچھ کم آنے لگے اپنی اپنی حاجت کی وجہ سے، تو ارشاد فرمایا کہ مولوی کا کام تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے، گاہک بھیجنا نہ بھیجنا اللہ کا کام ہے، دکاندار انتظار نہیں کرتا کہ گاہک پہلے آئے اور پھر میں دکان کھولوں، وہ کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ کب اللہ تعالیٰ گاہک بھیج دے؟ جب بھیجے گا تو میں اپنا سامان بیچ لوں گا۔ تو فرمایا یہ دین کی دکان ہے، اس کو جب کھول کے بیٹھ جاؤ جس کے دل میں بات اترنی ہوگی اتر جائے گی۔ حضرت علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے پاس کس نیت سے گئے تھے؟ چلو ملاقات کرتے ہوئے چلے جاتے، لیکن وہی ایک تقریر علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک تقریر سنی صرف حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہی ایک تقریر دل میں اتر گئی اور وہی بھائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات بنا دی۔ ورنہ علم کی کمی نہیں تھی، علم کا پہاڑ تھا، علم کا سمندر تھے، اپنے آپ کو علامہ، لوگ علامہ اور صوفی کہا کرتے تھے، لیکن جب حضرت کی امت کی تقریر سنی تو کہا حضرت جو آپ کے پاس ہے وہ تو ہم لوگوں کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے دن سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس کے دن پھیرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما کر کے کھینچ لیتے ہیں۔ لہٰذا نے ارشاد فرمایا کہ بچہ کھیل رہا ہو سردی کے اندر، مٹی کے اندر، بارش میں، تو ماں اس کو زبردستی گھر کے اندر کھینچ لیتی ہے، اگر نہیں آتا تو پھر کیا کہتی ہے تھوڑی دیر بعد محلے کے بچوں سے پٹوا کر گھر بلواتی ہے کہ بچہ میرے پاس آ جائے۔ تو فرمایا بازے بندے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اللہ سے دور نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اب اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دور رہے، کیونکہ ماں باپ کو محبت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ورنہ ماں باپ محبت کرنا کیا جانتے ہیں۔ 1% محبت اللہ نے نازل فرمائی، آج اگر بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نے کہے ہماری حفاظت فرمائے، ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ماں باپ رات بھر سوتے نہیں، کئی کئی ہفتے، جتنے ہفتے بچہ اسپتال میں رہے گا ماں باپ سوئیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ محبت ہے۔ یہ تو 1% محبت کا ایک جز آیا تھے۔ تو آج یہ حالت ہے کہ بچہ بیمار ہے اور ماں جو ہے رات بھر جاگ کر کے کبھی اس کی پٹی چڑھ رہی ہے، کبھی چادر اڑا رہی ہے، کبھی اٹھ کر اس کا بخار دیکھ رہی ہے، صرف کس وجہ سے؟ ایک اتنی سی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ محبت جو پیدا فرمائی، فرمایا 100% محبت پیدا کر رہا ہوں اور 1% محبت دنیا میں نازل کروں گا اور 99% محبت اپنے پاس جمع کر کے رکھوں گا اور اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے صحاح کی روایت کے اندر آتا ہے، صحاح ستہ یعنی بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور موتین، صحاح ستہ کے اندر کیا آتا ہے؟ بھائی موبائل استعمال نہ کرے، ہاں اس کو بند کر کے رکھ دے۔ صحاح ستہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور خاص طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن کا آخری مسلمان تک وہ بھی جمع ہوگا, سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے, ہر ایک مشکل گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی, فیصلہ ہونا ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس کے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیں گے تو من فاز فوزا عظیما, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, زبردست کامیابی رکھی ہے. اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ گھبرا رہا ہوگا, یہاں تک کہ امت پریشان ہو کر کے جائے گی کس کے پاس, آدم علیہ السلام کے پاس, کہ آپ ہماری سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے. ایک تو بچے کے لیے یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھاگ جاتا ہے, ماسٹر امتحان لینے کے لیے آتا ہے, بچہ بھاگ جاتا ہے کہ مجھے امتحان نہیں دینا کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں. لیکن دوستو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ وہ دن اتنا مشقت کا دن ہوگا کہ خود انسان کہے گا کہ اللہ میرا امتحان لیجیے تاکہ میں اس مصیبت اور پریشانی سے نکل سکوں. جب کوئی نہیں ملے گا تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت سید آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ جس غصے کی حالت میں, اس غصے کی حالت میں نہ اس سے پہلے تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوں گے, لہذا میری ہمت و جرات نہیں ہے کہ میں سامنے جاؤں. جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیج دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیج دیں گے حضرت ابراہیم کے پاس, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی پوری دنیا, امم سابقہ, انبیاء سابقین کے امتی, وہ تمام کے تمام مل کر آئیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی, آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کے اندر یہ سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارحم کیا ہے, ارحم الراحمین ہے, ارحم الراحمین ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والے, ارحم امتی بھی امتی ابو بکر, امتیوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہ کیا فرمائے, فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی میں تو تجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آج لوگ یہ اشکال کرتے کہ اگر نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تھا تو قتال اللہ نے کیوں فرض کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے ساتھ جہاد کیوں کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ایک آسان سے مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک انسان بیمار ہوا, اس کے یہاں ایک گھوڑا نکل گیا, وہ چلا جاتا ہے ایک محلے کے اندر کسی کلینک میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دکھا دیا, کسی حکیم کے پاس چلا گیا جا کر کے دکھایا کہ مجھے یہاں گھوڑا نکلا ہے اس کی دوا دے دی, اس نے دوا دی, کچھ دن اس نے دوا استعمال کی, پھر دکھایا, اس نے کہا یہ تو کم نہیں ہو رہا, یہ تو اور بڑھ رہا ہے, اس نے پھر دوا دے دی, جب تیسری دفعہ گیا تو اس نے کہا یہ تو اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو کاٹنا پڑے گا. تو کیا کرتا ہے وہ ڈاکٹر, کیا کہتا ہے اگر دوائی سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا, ہاتھ بجائے یہاں سے کٹنے کے یہاں سے کٹے گا, بہتر یہ کہ آپ اس ہاتھ کو ابھی یہاں سے کٹوا لیں. تو یہ ڈاکٹر کی رحمت ہے یا کیا دشمنی ہے؟ بولو بھائی کیا کہتا ہے ہر انسان, کیا کہتا ہے یہ ڈاکٹر نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے, اس سے قبل کہ آپ کا ہاتھ یہاں کے بجائے یہاں سے کاٹا جائے آپ یہیں سے کٹوا لیجیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو قتال کا حکم دیا گیا, قاتل المشرکین کافا, کیا آپ قتال کیجیے اللہ کے راستے میں, تو وہ اس لیے دیا گیا کہ جب اسلام کے اندر کیا ہے, اگر کتا پیاسا مر رہا ہو تو اس کو پانی پلانا کیا ہے, فرض, تو اس کو پانی پلائے مرنے نہ دے, اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہی کتا اگر پانی پی کر کے اٹھ کر کے اسی انسان پر بھونکنے لگے تو اب اس کتے کو مار دینا فرض ہے, اس کو مار دینا فرض ہے.
کس لیے؟ اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمان یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے جہاد کو فرض فرمایا کہ جہاد اس لیے فرض ہے کہ اگر کافر بھوکا پیاسا ہے تو تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو, اس کو کھانا لے جا کر کے دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود عیادت کے لیے غیر مسلموں کے لیے گئے, لیکن جب وقت جہاد آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر, کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم غلام ہیں, اور غلاموں کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کی اطاعت کرنا. اس کے اندر یہ نہیں کرنا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا, اللہ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا. آج ہم دنیا کے اخبار میں پڑی ہوئی چیز اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں. کس لیے؟ ارے ساتھ میں نے اخبار میں پڑھا تھا, اخبار پہ پڑی ہوئی چیز پر اعتماد ہے, اللہ کے کلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آج ہم اللہ کے کلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ کیوں آیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم کیوں دیا. بھائی اس لیے دیا کہ جب ماں باپ ایک اولاد کو حکم دیتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ ارے نہیں اپنے ماں باپ سے وجہ تو پوچھیے حکم کیوں دیا ہے. وہ کہتے ہیں ارے تیرے ماں باپ ہیں, کسی کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہے جب انہوں نے حکم دیا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی چیز اگر فرض فرمائی ہے تو یقیناً اس میں ہمارا نفع ہے. اسی جس طریقے سے نماز کو فرض فرمایا, جس طریقے سے جہاد کو فرض فرمایا, جس طریقے سے روزے کو فرض فرمایا, جس طریقے سے حج کو فرض فرمایا, جس طریقے سے زکوٰۃ کو فرض فرمایا, ان تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہماری رعایت رکھتے ہوئے فرض فرمایا اور ہمیں غلام بنایا. اور غلام کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے آقا سے سوال کرے کہ آپ نے مجھے یہ حکم کیوں دیا. غلام کا کام کیا ہے بولو بھائی؟ حکم ماننا, اتباع کرنا. کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دینا. جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی. آج ہم جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے نام لیتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ, انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ تو جس حال میں ہمیں رکھ ہم اسی حال کے اندر خوش ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں راضی ہوا کس سے؟ اپنے رب سے. وبالاسلام دینا, اور دین اسلام میرا دین ہے. وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہے. تو جو شخص اللہ سے راضی رہا وہ ساری زندگی خوش رہتا ہے, اور جو انسان کہے نہیں اللہ سے راضی نہیں میرا نفس راضی رہنا چاہیے, تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں, جا خوش رہے, دیکھتا ہوں کتنے دن تو خوش رہتا ہے, کر کیا کر سکتا ہے, کتنے دن کرے گا. دیکھیں محبت کرنا الگ چیز ہے, اور ایک انسان سے مجبوری میں پیار کرنا وہ الگ چیز ہے. ایک ڈر ڈر کے محبت, ابو جہل سے بھی لوگ محبت کرتے تھے, لیکن کیا تھا؟ جب سامنے آتے تھے جب محبت کرتے تھے پیٹ پیچھے کیا کہتے تھے؟ اچھا بدبخت مر جائے. امیہ بن خلف وہ کیا تھا؟ سرداران مکہ میں سے تھا, قریش مکہ میں سے, لیکن لوگ اس سے محبت کرتے تھے, لیکن اس کے سامنے کیوں؟ اس کے خوف تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے سامنے بھی اور پیٹ پیچھے بھی. محبت ایسی چیز ہے کہ نگاہ کا زاویہ بدل دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں, ابو جہل آیا, یعوذ باللہ من ذالک, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دنیا میں آپ سے بدترین شکل کسی کی نہیں دیکھی, یعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صدقت, تو نے صحیح کہا. تھوڑی دیر گزری تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دنیا میں آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ فرماتے صدقت اے ابو بکر, تو نے بھی سچ کہا. جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا رسول اللہ, ابو بکر بھی سچ کہہ رہے ہیں، ابو جہل بھی سچ کہہ رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے صحابہ، میری مثال آئینے کسی ہے، میری مثال آئینے کسی ہے، ابو جہل جب میرے سامنے آیا تو اس کو اپنی جہالت میرے اندر نظر آئی، تو اس نے کہا میں نے آپ سے برا کوئی نہیں دیکھا، تو میں نے کہا صدق تھا، تو نے سچ کہا. اور ابو بکر صدیق جب سامنے آئے تو ان کو اپنی صداقت اور اپنی عبادت اور اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ ان کو عطا فرمایا تھا وہ میرے آئینے نبوت کے اندر جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے پیارا، آپ سے محبوب، آپ سے خوبصورت دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں دیکھا. تو میں نے کہا صدقتا ہے اے ابو بکر صدیق، تو نے بھی سچ کہا. تو محبت نظروں کا زاویہ بدل دیتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے. جب محبت آ جاتی ہے، یہی صحابہ، یہی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، میں گردن اڑا دوں گا. اور ایک کیا وقت تھا کہ یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی میں خاتمہ کر دوں، اعوذ باللہ، تو دین اسلام ختم ہو جائے. نکلے نکلے کس لیے؟ ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا تھا، ایمان لے کر کے واپس آئے، اللہ تعالیٰ سے ایمان لے کر کے واپس آئے. تو دوستو، جس کے دل اللہ تعالیٰ کو پلٹتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا کھینچتا ہے. میرے شیخ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد چند سیکنڈ، کوئی ایک منٹ بھی نہیں، فرمایا چند سیکنڈ اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، جس جگہ نماز پڑھی، سنتوں سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد فرمایا اسی جگہ چند سیکنڈ بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ مراقبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. فرمایا پھر اس کے بعد اٹھ کر کے چلے جاؤ. پھر حضرت نے اس کو مثال دے کر کے بیان فرمایا، فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا آپ روزانہ ایک دوست سے ملتے ہیں، روزانہ ایک دوست سے ملاقات کرتے ہیں، گھر گئے، گھر جا کر کے کام گئے، کام سے واپس آئے، نہایا دھویا، نہا دھو کے گھر میں کھانا کھایا، کھانا کھا کے کچھ دیر دوستوں کے اندر چلے گئے، دوست سے روزانہ ملتے رہے، ایک دن آپ غائب ہو گئے، نہیں آئے، وہ دوست سوچتا ہے شاید آج کچھ کام، دوسرے دن نہیں گئے، تیسرے دن آپ کا دوست آپ کو خود ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے آپ کے گھر، ارے یار تو کہاں رہ گیا تھا. تو فرمایا جب کچھ دیر بیٹھو گے تو کیا ہوگا، پھر جب دو دن سے اگر نہا ہو گیا نماز کا، تین دن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ڈھونڈنے نکلے گی کہ میرا بندہ کہاں چلا گیا، جو پانچ وقت آ کر کے میرے سامنے بیٹھتا تھا وہ کہاں چلا گیا. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ڈھونڈ کر کے اس کو لے کر کے آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ کو بلانا ہوتا ہے، ایک غلام تھا، اس کے مالک کا نام تھا سرقت. یہ دونوں بازار سے جا رہے تھے، مالک نے سامان خریدا، اپنے غلام کے سر پر سامان لگوایا، کہا لے کے چل، راستے میں اذان ہو گئی. تو اس نے کہا غلام نے کہ اگر مالک، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا جا نماز پڑھ کے آ. خود بیٹھ گیا سامان کے پاس. یہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دل وہاں لگا دیا، اس کا دل نماز میں لگنے لگا. یہ بیٹھ گیا وہاں پر، بیٹھ گیا نماز پڑھنے لگ گیا. سارے لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے لیکن یہ نہیں نکلا. مالک کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ارے او سرکار، کیا کر رہا ہے اندر، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے جواب دیا آنے نہیں دے رہے. اس نے کہا مالک میں ہوں تیرا، کون ہے تجھے جو باہر نہیں آنے دے رہا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا، جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے یہاں کیا ہے، محبوب بنانے کے لیے اللہ کے یہاں کالے گورے، امیر غریب، موٹا اور بوڑھا اور جوان، اللہ کے یہاں اس کی شرط نہیں ہے. جس حالت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، جو تو میرا تو سب میرا، پلک میرا زمین میری. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. آج ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ کسی طریقے سے کاروبار بڑھا دے، یا اللہ کسی طریقے سے دولت بڑھا دے. نہیں، شاہ محمود ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا غلام تھا ایاز. ایک دفعہ شاہ محمود نے اعلان کیا کہ آج میرے بارگاہ میں جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. جتنے بھی عذرا موجود تھے کسی نے وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھ دیا, اور یہ واقعہ حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمایا, کسی نے وزارت کی کرسی پر ہاتھ رکھ دیا, کسی نے سونے چاندی پر ہاتھ رکھ دیا, یہ آیات جو غلام تھا یہ گھوم کر کے آیا اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا, اے آیات یہ کیا کام کر رہا ہے بیوقوفی کا, ارے لوٹنے کا وقت ہے لوٹ لے. دیکھ کوئی وزارت لوٹ رہا ہے, کوئی لونڈیا اور باندیا لوٹ رہا ہے, کوئی حسین عورتیں لوٹ رہا ہے, کوئی وزارت لوٹ رہا ہے, تو بھی لوٹ. اس نے کہا, بادشاہ جو مجھے لوٹنا تھا میں نے لوٹ لیا, آپ اپنی بات پر بس قائم رہیے گا. کہا, کیا مطلب؟ کہا, آپ نے کہا کیا جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز آج سے اس کی ہو جائے گی, تو میں نے آج آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایاز غلام تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو وہ فراست عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے وزرا کو وہ فراست نہیں تھی, بڑے بڑے وزرا کو وہ فراست اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی. تو اس نے کہا کہ وجہ یہ کہ بادشاہ سلامت یہ جنہوں نے وزارت لی ہے ایک دن ان کی وزارت ختم ہو جائے گی, جنہوں نے سونا چاندی لیا ان کا سونا چاندی ختم ہو جائے گا, جنہوں نے باندیا اور لونڈیا لی ان کی باندیا اور لونڈیوں کا حسن ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن بادشاہ جس دن تک تو زندہ ہے اس دن تک یہ سارے میری مملکت کے اندر ہیں, یہ سارے میرے. ایک عجیب واقعہ شاید ایاز کا لکھا ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے, کیونکہ ایاز بادشاہ کے مقربین میں سے تھا, بادشاہ کے انتہائی قریب تھا, اس وجہ سے اس کے حاسدین بھی بہت زیادہ تھے جو حسد کرتے تھے. تو حسد ایک دن دیکھا انہوں نے کہ ایاز نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا اور روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اندر سے کنڈی لگاتا, کچھ دیر بیٹھتا, بیٹھنے کے بعد واپس آ جاتا. وزیروں نے کہا کہ یقیناً بادشاہ کا مال چوری کر کے اندر دفن کر رہا ہے, جو نکالے گا بادشاہ کے مرنے کے بعد. چلو بادشاہ کو اس کی اطلاع کریں. بادشاہ کو جا کر کے بتایا تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز میرا مخلص غلام ہے, وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا, حضور اگر یہ بات ہے تو آپ خود چل کر کے دیکھ لیجئے, اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ خود چل کر تحقیق کر لیجئے. بادشاہ نے کہا, چلو. لے گئے بادشاہ کو. بادشاہ چلا گیا, کہا بھائی کھودو کمرہ. کمرے کی کھدائی شروع کی, بھائی یہ سو رہے ہیں, آپ سوئیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا. سب ایک انسان کے سونے سے دوسرے انسان کو خود بخود نیند آنے لگتی ہے, اسی لیے ڈرائیونگ کا کیا اصول ہے, ڈرائیور کے ساتھ سونے والے کو نہیں بٹھاتے, کیونکہ اگر ایک سو گیا تو ڈرائیور بھی سو گیا, اور ڈرائیور سو گیا تو جتنے گاڑی والے ہیں سب سو جائیں گے. تو ڈرائیور کے ساتھ کیا کہتے ہیں, کوئی بات چیت کرنے والا بٹھا کر میرے کو. تو لے گئے, کھودا, تھوڑی کھدائی کی, پھر تھوڑی کھدائی کی, پھر تھوڑی کھدائی کی, لیکن کچھ بھی نہ نکلا. تب بادشاہ نے کہا, ایاز کو بلاؤ. ایاز کو بلایا گیا, پوچھا, اے ایاز تم اس کمرے میں روزانہ کیوں آتے تھے؟ تو ایاز نے ایک گدڑی نکالی, پرانا کپڑا. کہا, بادشاہ سلامت, میں نے اس کپڑے کو صرف اس کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا محفوظ, اور روزانہ آتا تھا اور آ کر کے اس کپڑے کو نکالتا تھا, جو پٹا پھٹا پرانا کپڑا تھا جو میں پہلے پہنتا تھا آپ کے دربار میں آنے سے پہلے, اور اس کپڑے کو نکال کر کے دیکھ کر کے یہ کہتا تھا, اے ایاز دیکھ تیری حقیقت کیا ہے, اگر آج تو بادشاہ کا مقرب ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج تجھے بادشاہ نے اپنا مقرب بنایا ہے, ورنہ تیری حقیقت کیا یہی گدڑی ہے. تو میں یہ دیکھ کر کے اور یہ کہہ کے رکھ کے واپس آ جاتا تھا. تو حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوستو, اگر اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرما دے تو اس کو اپنا کمال مت سمجھو, یہی سمجھو کہ اللہ میں تو تیرا گناہگار بندہ تھا, لیکن تیرا فضل اور تیرا کرم ایسا تھا کہ اللہ یستوی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جج فرما کر اپنا بنا دیتا ہے, اور جب اس کو چاہتا ہے اپنی انعامات عطا فرما دیتا ہے. میرا کمال ہے عشق تو بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال ہے عشق تو بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی خاص نازل فرماتے ہیں، پھر اس کی چہ، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لیٹنا، اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لوگوں سے ملنا، اس کا بیوی بچوں کے پاس جانا، اس کا معاشرت و تجارت کرنا، اس کی ہر بات سے اللہ تعالیٰ کی، مومن کون ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے؟ مومن کون ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے؟ وہ مومن ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں. بات کہاں سے چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم کے سامنے آئیں گے، اور عرش اعظم کے سامنے آ کر کے سجدے میں گر پڑیں گے، اور سجدے میں گر کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اور وہ حمد ان الفاظ کے اندر بیان کریں گے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، اور نہ کوئی قیامت تک کوئی بیان کرے گا، اور نہ اس کے بعد کوئی بیان کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھائیے، فسأل، آپ سوال کیجئے میں عطا کروں گا، آپ شفاعت کیجئے میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر اپنے امتیوں کو جنت کے اندر بھیجے جائیں گے. یہ کس امت کے لیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ یہی مرتبہ انبیاء کو عطا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد اولیاء کو، پھر صدیقین کو، پھر شہداء کو، پھر صالحین کو، تمام کو عطا ہوگا. جب سب فارغ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی کوئی اور بچا ایسا جو جنت میں جا سکے، تو انبیاء کیا فرمائیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بچا ہے. بھائی اللہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میرا حق ہے، اب میرا حق ہے کہ میں اپنا حق استعمال کروں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کا ادراک، جن کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ جس کا ادراک خود انبیاء نہیں کر سکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال کر کے جنت کے اندر بھیج دیں گے. فرمائیں گے جاؤ جنت کے اندر جاؤ. آج لوگ دین کا، ہم لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کیا چیز ہے دوستو؟ یہ دین کیا ہے؟ چند دن کی زندگی کا نام ہے دنیا. یہ دنیا کیا؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ابدی نہیں ہے، ابدی ہے. جاؤ قبرستانوں میں دیکھو ہر طرف کیا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے، وہ جاتا ہے، اس کے لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں، دوسرا جنازہ آ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں، تیسرا جنازہ آ رہا ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے کہ ایک طرف اسپتالوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلا رہے ہیں، آتے جاؤ آتے جاؤ. لیکن جو کر کے آؤ گے، جیسا کر کے آؤ گے ویسا ہی پاؤ گے. انسان نے کیا سمجھ لیا کہ یہی زندگی اصل میری زندگی ہے، میں نے کمانا، کھانا، بچوں کے لیے بنانا، بچوں کے لیے کاروبار کی تیاری کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، اور ان کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے اسی دنیا کے اندر کرنی ہے. ارے تیری ذمہ داری نہیں ہے، جو پیدا کر سکتا ہے وہ کھلا بھی سکتا ہے. اگر باپ مر جائے تو کیا بچے بھوکے مر جاتے ہیں؟ بولو بھائی، مر جائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر باپ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو کیا ہوگا تیرا؟ ارے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. کیونکہ پیدا ہونے کے بعد کس کے پاس جائے گا؟ باپ آپ کے پاس نہیں جائے گا، اللہ کے پاس جائے گا. تو جو اللہ اس وقت کھلا سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کر کھلا سکتا ہے، کیا وہ زندگی بھی نہیں کھلا سکتا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس کیا ہے، رزق کی شدید تنگی ہے، رزق کی شدید تنگی ہے، کوئی روزگار بھی نہیں ہے. ارے فجر سے پہلے اٹھے، 2 رکعت پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. مانگنے سے تو اللہ تعالیٰ، اگر ایک انسان، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان ایک کتے کو ہڈی ڈالتا ہے، ایک کتے کو 3 دن گوشت ڈال دے، فرمایا 4th دن وہ کتا اس کے در سے نہیں ہلتا. چاہے ہڈی ملے یا نہ ملے، گوشت ملے یا نہ ملے، وہ وہی بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں کہ میرا مالک مجھے یہی پر دے گا. فرمایا افسوس ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ وہ رب العالمین جو مجھے پیدائش سے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں دینے کے بعد آج اس نے مجھے عاقل اور بالغ کر دیا اور آج تک پالتا رہا، ایک دن اگر نہ ملے تو انسان کیا کہتا ہے، یا اللہ آج ہی تو نے مجھے عطا نہیں فرمایا، آج ہی مجھے بھوکا رکھنا تھا. ارے وہ مالک ہے، اگر ایک بار بھوکا رکھے تو بھی اس کا حق ہے، اور اگر بھوک سے مار دے تو بھی اس کا حق ہے، اگر وہ جان لے لے تو بھی اس کا حق ہے، اگر وہ بیماری دے دے تو بھی اس کا حق ہے، اگر وہ صحت عطا فرما دے تو اس کی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، کیا فرمایا؟ فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک. یہ نبی کی دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی ہو کر کے اللہ سے کیا فریاد کر رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے ان کو تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا حق ہے تو عذاب دے سکتا ہے، لیکن وہ ان تغفر لہم، لیکن یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے. قانون عدالت کے اندر جا کر کیا کہا جاتا ہے آخری اپیل کے اندر بادشاہ سے، کہ اگر آپ پھانسی دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، لیکن اگر پھانسی نہیں دینا چاہتے. ایک بدو عربی تھا، واقعہ بیچ پہ یاد آ گیا، حجاج بن یوسف سے ملا، وہ عربی کو عربی نے پہچانے ہی نہیں بدو نے کہ یہ حجاج بن یوسف ہے، تو لیکن عربی تھا بہت ذہین، تو حجاج نے اس سے عام لباس کے اندر ملا، پوچھا کہ آج کل کا جو حاکم ہے حجاج اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑا ہی ظالم انسان ہے، انتہائی ظالم ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو اس نے شہید کیا. کہا اچھا اور کیا ظلم کیا؟ کہا ارے اس کے ظلم کی داستان میں کیا بتاؤں، اتنی لمبی ہے کہ تو سن نہیں سکتا. تو تھوڑی دیر کے بعد جب حجاج نے یہ سنا تو، لیکن اس وقت ظالم تھا لیکن پھر بھی برداشت نہیں سنتا سے اس نے برداشت کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو بتایا کہ میں ہی حجاج ہوں، تو وہ بدو عربی اتنا تیز تھا کہ اس نے کان میں کیا کہا حجاج کے، کہ دیکھیے تیری اور میری باتیں حجاج کو بتانا چلے. یہ جو میں نے پیچھے حجاج کی برائی کی ہے، یہ تیری اور میری امانت ہے حجاج کو بتانا چاہیے. تو لکھا ہے تاریخ میں کہ حجاج ہٹ پڑا، تو اس نے کہا جا تیری جان بچتی میں. تو کسی کو اللہ تعالیٰ گانا تھا ادا فرماتے، تو ہم دوستوں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں رکھتے، یقین کامل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے. ارے کھائے جا، جو 40 سال تک کھلا رہا ہے 50 سال تک کھلا رہا ہے وہ 10 سال اور نہیں کھلائے گا. بیماری ہو گئی، ذرا سی تکلیف آئی، کیا کاروبار کے اندر خسارہ آ گیا، کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے بڑے حاسدین، کسی عامل کو دکھایا جائے جب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا، ایسے حل نہیں ہوگا. اب پھر عاملین کی کیا ہے، چاندی ہو گئی، اب عاملین کی چاندی ہو گئی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھ پر کچھ نہیں ہے، تجھ پر کوئی تعویذ گنڈا کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی پیسے دے گا اس کو؟ کہ تو ہاتھ جھاڑے گا، کہے گا یار چل یار اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، چل واپس چل کسی اور کے پاس چلتا ہوں. اور جو بتا دے اس کے بعد لائنیں دیکھیں پھر کتنی لمبی لمبی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اپنی روزی روٹی، اپنے اپنا بھی تو گھر چلانا ہے اس کو. اگر وہ سب کو یہی بتا دے کہ تجھ پر کچھ نہیں ہے، تو کوئی اس کو دے گا ہدیہ نظر آنا؟ وہ جب کہتا ہے کہ ایک کالا بکرا لے آؤ، ایک کالا مرغا لے آؤ، اور 1 کلو مونگ کی دال لے آؤ، اور یہ پلا چراغ لے آؤ، اور تب میں اس کے اوپر پڑھائی کروں گا، بڑی محنت ہوگی، پیسے کتنے ہوں گے؟ 50,000. پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ نہیں ابھی تو اور بھی باقی ہے، ایک عامل کی بات پر مومن اور مسلمان آج ہمارے ایمان کی حالت دیکھے, ہم غور کریں اپنے ایمان کے اوپر کہ عامل کی بات پر یقین ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, بھائی نیت نہ باندھے آپ لوگ, جب بیان ہو رہا ہو اس میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, سو
ایک مسئلہ سن لیں, جب دین کی بات سنائی جا رہی ہو تو علماء سے جا کر بھی معلوم کر لیں, اس وقت نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کو, کیونکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, حضرت کی ملومت میں کیا لکھا ہے, دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے, تو 2 رکعت پڑھے گا تو 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا, 4 پڑھ لے گا 100 پڑھ لے گا, لیکن دین کا اگر ایک مسئلہ سیکھ جائے گا تو کیا ہوگا, 1000 رکعت سے زیادہ افضل ہے, اور 1000 رکعت انسان ایک رات میں بھی نہیں پڑھ سکتا, پڑھ لے گا ایک رات کے اندر, تو دین کا ایک مسئلہ اگر دین کی بات کی جا رہی ہو, اگر نفل کا شوق ہے تو ایسی جگہ پڑھے, کیونکہ جس وقت کوئی انسان تلاوت شروع کر دے یا نماز شروع کر دے تو اس وقت وہاں کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے, چکا دین کی بھی ہو اس وقت چپ ہو جانا چاہیے, ایسے ہی کوئی تلاوت کر رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت کوئی بات نہ کرے, چپ ہو جائے, کیونکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ معاونت کرے, خاموش ہو جائے, جب ختم کر لے اس کے بعد شروع کر دے. تو آج ہم مسائل سے لوگوں ہم لوگ مسائل نہیں سیکھتے, فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم اہل علم نہیں ہو, تو علم کا مطلب کیا ہے, اپنی مرضی سے نہیں ہے, علم کا مقصد کیا ہے, جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا اس طریقے سے عمل کرے, اس طریقے سے عمل کرے گا تو نجات ملے گی. صحابہ آئے, صحابی آئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے اندر مسجد نبی میں, نماز شروع کر دی, نماز پڑھی, آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلی فإن لم تصلی, جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی, صحابی پھر گئے نماز پڑھ لی, پھر پڑھ کے پھر واپس آ گئے, فرمایا صلی فإن لم تصلی, جا دوبارہ نماز پڑھ, پھر تو نے نہیں پڑھی, صحابی پریشان, یا اللہ مجھ سے کیا چھوٹ گیا, 3 دفعہ کے بعد تیسرے صحابی کو دوسرے صحابی سے فرمایا جا ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ, کیا چیز کی کرنی تھی, نماز رکوع پورا, سجدہ پورا, قعدہ قیام سب کچھ تھا, لیکن کیا تھا, نماز سنت کے مطابق نہیں تھی. اچھا کیا چیز ہے, آج ہمارے پاس اعمال کی کمی نہیں ہے, اعمال ہے لیکن وہ اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے, کس وقت کون سا عمل کرنا ہے, اگر ایک انسان نماز کا وقت ہو اور اس وقت تسبیح لے کر کے بیٹھ جائے 1000 دانے کی اور کہے کہ میرا دل تو اس وقت ذکر کرنے کا چاہ رہا ہے اور میں 1000 4 رکعت پڑھنے سے اس سے تو بہتر ہے 2 رکعت میں جمعے کی پڑھوں, 10 رکعت کل پڑھنی ہوگی, 4 رکعت نفل پہلے, 4 رکعت بعد میں اور 2 رکعت پڑھ, تو اس سے بہتر ہے 1000 دفعہ جو ہے میں اللہ اللہ کر لوں, بتا قبول ہوگا اللہ اللہ. یا ایک انسان حج کرنے جاتا ہے, ایک انسان حج کرنے کے لیے گیا, بیت اللہ کے اندر یوم عرفہ آ گیا, اور وہ شخص کیا کہتا ہے, میں اللہ کا گھر نہیں چھوڑوں گا, یہ تو اللہ کا گھر ہے, یا 1000000 رکعت نماز کا ثواب ہے, میدان عرفات نہیں جاؤں گا, کیونکہ آج تو سارے حاجی چلے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا, حجر اسود خالی ہوگا, غلاف کعبہ پر کوئی نہیں ہوگا, بیت اللہ کے دروازے پر کوئی نہیں ہوگا, میں دروازے سے چپک کر اللہ سے مانگوں گا, تو اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا, کیوں, شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ عمل کرو, عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق, اور پھر سنت کے مطابق ہو تو فرمایا پھر اس کے بعد اخلاص کے مطابق, اخلاص ہو اس کے اندر تب جا کر اللہ کے قبول ہوتا ہے. فرمایا ہر عمل کے لیے 3 شرطیں, نمبر 1 عمل ہو, نمبر 2 تابع سنت ہو, نمبر 3 اس کے اندر اخلاص ہو. اخلاص نہیں ہوگا ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. حضرت کی ملومت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا حج کر کے, اس کے گھر مہمان آئے, تو اس نے کیا کہا اپنے خادم سے,
کہا کہ میں جو تیسرے حج سے جو زمزم لے کر آیا ہوں اس زمزم میں سے زمزم نکال کر کے لاؤ اور میرے مہمان کو پلاؤ. فرمایا ایک جملے میں تینوں حج برباد کر دیے, کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ فرمایا کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ میں حج کر کے آیا ہوں؟ اس کو تو معلوم تھا, جب ہی تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. اگر یہ کہہ دیتا کہ ان کو زمزم پلا دو تو فرمایا تینوں حج کر جاتے, لیکن فرمایا اپنی کم عقلی کی وجہ سے کہ میں نے تین حج کیے ہیں. آج کیا ہے گن کے بتاتے ہیں کتنے حج کیے آپ نے, ایک دو تین دس بارہ تو کیے حج میں نے ماشاء اللہ. تو حج عبادت کیا ہے, گنوانے کی ضرورت نہیں ہے, عبادت ہو تو اللہ کیا مقبول ہو گئی بس. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک قاری صاحب تھے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا. جب دادا شروع شروع میں تشریف لے گئے تو دادا نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب بہت مشہور وہاں کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے, تو دادا ان کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کہ قاری صاحب آپ کے کتنے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو مجھے نہیں پتا. تو دادا نے فرمایا مطلب حضرت اتنے تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے. فرمایا نہیں میاں, بات یہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے وہی شاگرد ہیں, باقی تو سب بیکار. جو عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے وہی عمل عمل ہے, اور جو مقبول اللہ کے عمل مقبول نہیں ہوا وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل بیکار ہے, اس عمل کا کیا کرنا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ذرا سے عمل کے اوپر اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا, اور جب چاہتے ہیں تو چھوٹے سے عمل کے اوپر گرفت کرتے ہیں انسان کی. اور گرفت کیسے ہوتی ہے کہ پھر انسان جان نہیں چھوڑا سکتا. ایک بزرگ نے اپنی اولاد بیٹے کو کیا دیا, ایک کتاب کاپی دے دی, لے کر کے کاپی اور پینسل دے دی, کہا بیٹا اس کے اندر صبح سے شام تک کا حساب و کتاب لکھ لیا کرو. وہ بیٹا لکھتا رہا. ایک ہفتے کے بعد وہ بچہ آیا اور آ کر اس نے کہا ابا جان یہ رہی کاپی اور یہ رہی پینسل, میں تو تھک گیا لکھ لکھ کر اس کے اندر, کتنا لکھوں, ایک چیز لکھتا ہوں ایک چیز بھول جاتا ہوں. تو ان بزرگ نے کیا کہا اس بزرگ نے, فرمایا بیٹا تو صبح کا شام صبح کا حساب شام کو نہیں دے سکتا, تو یہ سوچ اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو کیسے دے گا تو اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو کیسے دے گا. آج ہمیں یعنی کہ دنیا سے اتنا غافل کر دیا گیا, اتنا غافل کر دیا گیا کہ انسان دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف سوچتا ہی نہیں ہے. اس کے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے, اس کے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو رہا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ خوف خدا, اللہ کی مخلوق, اللہ کا ڈر, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کریں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر گرج کر کے پوچھا کہ دنیا میں کیا عمل کر کے لایا ہے, اور اگر کوئی عمل میں پیش نہ کر سکا تو کیا حکم ہوگا, خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. آج دنیا کے ایک بادشاہ کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تو کانپنے لگتا ہے, کانپتا ہے یا نہیں؟ ایک بڑا جاگیردار اگر کسی انسان کو بلوا لے پکڑ کر کے کہ جا اس کو بلا کر کے لے آؤ پکڑ کر کے, تو انسان سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں کس عمل کے اوپر, میری کس خطا پر مجھے بلایا جا رہا ہے. دوستو اس سے تو تم بھاگ سکتے ہو, اس سے بھاگ کر دوسری جگہ جا کر پناہ لے سکتے ہو. ایک حاکم وقت ہے اس سے بغاوت کر کے دوسرے ملک میں پناہ لے سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جب بلائیں گے تو اس وقت حاضر ہونا ہی ہوگا, اور جب سوال کریں گے تو سوال کا جواب دینا ہی ہوگا. لہذا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو کریم ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما. عبادت جتنی بھی کر لے انسان, ایک لاکھ سال تک انسان عبادت کر لے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نبی علیہ السلام نے کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے 1000 سال تک عبادت کی. کتنی عبادت؟ 1000 سال عبادت کرنے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے یہاں چلا گیا, انتقال ہو گیا, اللہ کے سامنے گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ 1000 سال کی عبادت لے کر کے آیا ہو. اللہ تعالیٰ سمجھ گیا کہ اپنی عبادت کے اوپر اس کو ناز ہے کہ میں اپنی عبادت سے بخشا جاؤں گا. اللہ نے دو فرشتوں کو بلایا, فرشتوں ادھر آؤ. فرمایا اس کو ذرا جہنم کے قریب لے جاؤ. جہنم کے قریب لے جانے لگے, جب کچھ قریب ہوا گرمی لگی تو اس نے فرشتوں سے پانی مانگا. فرشتوں نے کہا پانی تو ملے گا لیکن ایسے نہیں, اپنی 300 سال کی عبادت دے دے پھر ایک پیالہ پانی کا لے دے. اس نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں لیکن ایک پیالہ پانی کا دے دو, 300 سال کی عبادت میری لے لو لیکن ایک پیالہ پانی کا دے دو. وہ پیالہ لیا اور پی لیا. تھوڑا سا اور آگے لے کر کے جب گئے پھر اس نے پانی مانگا. فرشتوں نے کہا پانی تو ملے گا لیکن مفت میں نہیں ملے گا, 300 سال کی عبادت. اس نے کہا یہ قبول ہے. پھر ایک پیالہ پانی کے عوض 300 سال کی عبادت دے دی. پھر کچھ دور دور چلا تو پھر اس نے کیا کیا, ایک پیالہ پانی کی عوض 300 سال کی عبادت دے دی. فرشتوں سے کہا کہ اب اس سے آگے جانے کی ہمت اور سکت میرے اندر نہیں ہے, اب اس سے آگے میں برداشت نہیں کر سکتا. فرشتے لے آئے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھائی کہاں گئی تمہاری 1000 سال کی عبادت؟ اس نے کہا یا اللہ میری کوئی عبادت نہیں ہے, یا اللہ میری کوئی عبادت نہیں ہے. اگر تو بچ لے تو تیری رحمت ہے, اور اگر تو پکڑ لے تو یا اللہ تجھے اس کا حق ہے. تو آج اگر ہم عبادت کرتے ہیں, اس وقت کے لوگوں کی عمریں اتنی تھیں, 1000 سال عمر, 800 سال عمر, 700 سال عمر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی اوسط عمر 60 سال ہوگی, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے کہ اللہ پچھلے انبیاء صادقین کی امتیں 800 سال عبادت کر کے گئی ہیں, 800 سال, 900 سال, 700 سال عبادت کر کے, تو ان کی عبادت کا ثواب کتنا ہوگا اور میری امت کی صرف عمر 60 سال. یا اللہ یہ کیا کما پائیں گے دنیا کے اندر؟ 18 سال میں تو بالغ ہوں گے, بالغ ہونے کے بعد کمائیں گے کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ فکر مت کیجیے, ان کو 1 کی جگہ 70 دوں گا. 1 نماز اگر مکہ مکرمہ میں پڑھیں گے تو 1 لاکھ رکعت کا ثواب دوں گا. اگر 1 دفعہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نماز پڑھیں گے تو 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. وہاں 1 رکعت پر 1 ہی رکعت کا ثواب تھا, یہاں 1 رکعت کے اوپر 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے. 1 فرض نماز انسان پڑھتا ہے اور اگر مسواک کر کے پڑھتا ہے تو کیا ہے, 70 فرض نمازوں کا ثواب ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا ہے, محبوب آپ گھبرائیے مت, میں نے جو چیز یہ کی ہے قلیل تو ضرور ہے, عمر کم ضرور کی ہے لیکن کثیر النفع ہے. اس لیے اس امت کے علماء حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ پچھلی امت کے انبیاء کے برابر ہے. اس امت کے علماء پچھلی امتوں کے انبیاء کے برابر ہیں. مثال بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے, کیا ذرا سی پریشانی, ذرا سی بات چل رہی تھی مشکلات اور پریشانی کی, یہی بات چل رہی تھی نا, تو فوراً کیا کرتے ہیں عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پھر آج کل عاملین نے بھی دھندا بنا دیا, دیکھا دیکھتے کہہ دیا ارے اس کے اوپر تو جن ہے, اس کے اوپر تو جنات ہیں, اس کے اوپر اس کا علاج تو بہت مشکل ہے. ہاتھ دیکھیں گے, شکل دیکھیں گے, پھر کچھ کریں گے, پھر کچھ کریں گے. اب انسان ڈر جاتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا, تو وہ خود آواز بدل کر کے بولنا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہے, جب پھنس گیا مرغا جال کے اندر تو آپ پیسے نکلوا لیے, اور جب ناحق ہو کر کے وہاں سے پیسے سے فارغ ہو گئے پھر مولانا کے پاس آتے ہیں. حضرت وہ ایک جالی عامل کے پاس پھنس گیا تھا, سب کچھ لوٹ گیا, کوئی دعا بتا دے. ارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی تو ہے کہ صرف 3 دفعہ تینوں کل صبح شام جو پڑھ لے گا تکفیک من کل شیء. ارے میں گواہی نہیں دے رہا, میں گارنٹی نہیں لے رہا, کوئی بہت کتب ابدار گارنٹی نہیں لے رہا, کوئی امام گارنٹی نہیں دے رہا. سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کس بات کی؟ تکفیر کا بالکل شئی. جو شخص تین دفعہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین دفعہ قل اللہ احد اور تین دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور تین دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتا ہے, تکفیر کا بالکل شئی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہے. جادو حسد, آج حسد کی بیماری کیوں ہے؟ فلانا آگے کیوں بڑھ گیا, فلاں آگے کیوں بڑھ گیا مجھ سے, اس کی تجارت میں برکت کیوں ہونے لگی؟ ارے تو بھی اللہ کی سجدے میں دین کے اندر کیوں نہیں حسد کرتا؟ آج دین کا حسد نہیں رہا. صحابہ اکرام کے اندر کیا حالت تھی کہ دین کے بارے میں حسد کرتے تھے؟ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی آئے, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, تو وہ صحابی آتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, دیکھتے ہیں ایک صحابی ان سے پہلے بیٹھے ہوئے وہاں عبادت میں مشغول ہے. صحابی آئے عبادت کے اندر مشغول ہو گئے, لیکن دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ کل میں اس صحابی سے پہلے آؤں گا. دوسرے دن آئے تو پھر دیکھا وہ صحابی موجود ہے. سوچا کہ اچھا آج تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, کل سے تو میں عشاء کے بعد جاؤں گا, کھانا کھا کے پھر آ کر کے بس یہیں بیٹھ جاؤں گا, ان سے زیادہ عبادت کروں گا. جب تیسرے دن آئے تو وہ پھر موجود تھے. میں نے کہا چوتھے دن دیکھوں گا کہ یہ کرتے کیا ہے, تو دیکھا وہ عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہی نہیں, وہی عبادت میں بیٹھ جاتے تھے. آج ہم تجارت کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ فلاں یار اتنا کماتا ہے, اتنا کرتا ہے, اس کی تجارت میں اتنی, اگر میں بھی اتنی محنت کروں. ارے دنیا, یہ دین کیا ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے. کفار کے پاس ہم سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہمارے پاس ہم سے زیادہ ہے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے مومن کافر ہو جاتے تو میں کفار کے گھروں کی چھتوں کو بھی سونے اور چاندی کا بناتا, اتنا ان کو دیتا میں. کیوں؟ ان کا حصہ دنیا ہی کے اندر ہے, جو کچھ ان کو مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے, اور ہمارا حصہ کہاں ہے؟ آخرت کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, دیکھتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما لیتے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود نبی ہونے کے آپ کے اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے, چٹائی پر لیتے ہوئے تھے کھجور کی. اللہ حضرت عمر نے جب چٹائی کے نشانات اللہ کے نبی کی پیٹھ پر دیکھے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کو تو کتنا مال عطا کیا ہے, اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی فراخی ہمیں بھی عطا کر دے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوش میں آ گئے اور فرمایا اے عمر, ان کو ان کا حصہ اللہ نے دنیا میں عطا فرما دیا, اور میں اپنا حصہ اللہ سے دنیا میں نہیں آخرت میں لینا چاہتا ہوں. میں کیا نہیں کیا ہمارے نبی نے؟ آج ہم دنیا کے اندر جب کوئی بات آتی ہے, فلاں معاملہ آ گیا, فلاں شادی آ گئی, بیاہ آ گیا, تو کیا کہتے ہیں؟ ارے فلانے کیا تو ایسی شادی ہوئی تھی, فلانے نے تو ایسی شادی کی تھی. ارے یہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے شادی کی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے حضرت علی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ اے علی, عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جانا, اور گھر جا کر کے میرا انتظار کرنا, یعنی سونا مت, میرا انتظار کرنا, اور گھر تشریف لائے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے, اور اپنی باندھی سے کیا فرمایا کہ آج فاطمہ کا نکاح ہے اور ان کو تیار کر دینا, عشاء کے بعد میں خود فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا کر کے آؤں گا. عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد فرمایا اے علی, تمہاری امانت تمہارے پاس ہے, اب میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے. آج کون ایسی شادی کرتا ہے؟ بولو بھائی, آج جو کرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سر اتنے فقیر ہو گئے, اتنا فقیر ہو تم، اپنی بیٹی اسی طرح بھیج دی تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ نعوذ من اللہ من ذلک، تو گالی کس کو دے رہا ہے؟ تو تانا کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کیا اللہ کے نبی کے لیے کم تھا؟ اگر اللہ کے نبی اسی وقت سجدے میں سر رکھتا کہ یا اللہ ساتوں زمین و آسمان کے خزانے برساتے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی کا دل نہیں تھا کہ نبی بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیتا؟ بولو دوستو، آج ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ ہماری بہن کا نکاح ہے، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہمیں اس کے جہیز کے لیے اتنی چیزیں چاہیے، کیا اللہ کا نبی اللہ کے دربار سے اتنا دور تھا کہ اللہ سے مانگتا اور اللہ تعالیٰ عطا نہ فرماتے؟ واللہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اور ہر پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیمت اللہ کی کیا تھی، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سادگی سے پہنچایا اپنی بیٹی کو تاکہ بعد میں آنے والی امت، آج کیا امت کی بیٹیاں زہریلی گولیاں کھا کر کے خودکشیاں کر رہی ہیں، مجبور ہیں موت کے اوپر کیونکہ ان کے رشتے نہیں آ رہے۔ کس لیے؟ کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کس طرح سے کریں، ہمارے پاس جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور لڑکے والے اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ جو ہے سامان کی لسٹ فراہم کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہیز کے اندر ایک موٹر سائیکل بھی چاہیے، ایک گاڑی بھی چاہیے، اتنے پیسے بھی چاہیے، اتنے کپڑے بھی چاہیے۔ بے غیرت! ایک مضبوط انسان کا سوال کرنا کیا ہے اسلام کے اندر حرام ہے؟ ہٹے کٹے انسان کا سوال کرنا حرام ہے، اور تو سوال ہی تو کر رہا ہے۔ بولے بھائی کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا یا نہیں کر رہا؟ پرچا جاتا یا نہیں جاتا؟ اور جو امیر ہیں ان سے میں کہتا ہوں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیا کرو؟ سادگی کے ساتھ کرو، تاکہ جو غریب ہیں ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو۔ وہ جب غریب امیر کی شادی میں شریک ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہاں تو زبردست کھانے، یہاں تو زبردست وہ ہے، تو وہ سوچتا ہے میری بیٹی سے کون شادی کرے گا، اور وہ لڑکی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ مجھے قبول کون کرے گا، اگر میں کسی گھر میں جاؤں گی تو مجھے تانے دیے جائیں گے کہ تو کچھ لے کر کے نہیں آئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اہل بیت وہ خاندان چلایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت فاطمہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت علی کو، جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گئے اور حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے، آ کر کے اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے جب تک دونوں نوازے نہیں اترے۔ اتنی محبت تھی اس زمانے میں، محبت کیوں تھی؟ جب دنیا کی رغبت نہیں تھی، یہ تھا یار جیسے بھی ہوگا گزارا کر لیں گے۔ صحابہ کی کیا کوشش ہوتی تھی، ارے اگر کھانے کو مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ آج تو کیا کہتے ہیں، ارے ہم نے اتنا کمایا ہے ہمیں یہی کھانا ہے، اگر یہ ملے گا تو ہم کھائیں گے، نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ نہیں کھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح دھکے دلواتا ہے۔ آج جو اس امت کے اوپر عذاب آیا ہے ہمارے ملک کے اوپر، یہ کچھ تو اعمالیہ حکمرانوں کی ہے، لیکن ہم اپنا اعمال پر بھی تو غور کریں۔ آج کیوں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آج کیوں بجلی ختم ہے، آج کیوں پانی ختم ہے، کس کی بدعمالیاں آئی ہیں؟ ہم اپنی بدعمالیوں پر اللہ تعالیٰ سے کبھی معافی تو مانگے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جب وقت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ حضرت حسن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا حضرت میرا جو میری کھیتی نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اللہ سے استغفار کر۔ دوسرا شخص آیا، حضرت اولاد نہیں ہو رہی، حضرت نے فرمایا استغفار کر۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت اولاد بارش نہ ہو تو بھی استغفار کر، کھیتی نہ ہو تو بھی استغفار کر، اولاد ہو تو اولاد نہ ہو تو بھی استغفار کر. فرمایا قرآن نہیں پڑھا تو نے، سورہ نو پڑھ اٹھا کر کے 29 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو اپنے رب سے استغفار طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش بھی برسائے گا. آج تہس سالی کا شکار ہے مسلمان، کبھی کیا ہوتا ہے بارش ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو اتنی ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کپاس جتنی کھیتی ہے ساری بہ جاتی ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کبھی زلزلہ آ رہا ہے تو ایسا آ رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان مر رہے ہیں. دوستو سوچنے کی بات ہے، اسباب کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ کون اس آزمائش کے اوپر بھی دین پر ثابت قدم رہتا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے. آج تو کیا ہے کہتے ہیں اگر مولانا اگر دکان پر ہم نے کاؤنٹر کے اوپر لڑکی کو نہ کھڑا کیا تو ہماری سیل نہیں ہوگی، اگر ہم نے شراب کا کاروبار نہ کیا تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. جب جھوٹ بول کر کے سودا بیچا جائے تو کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آ جائے گی برکت؟ بولو بھائی. پھر آج جھوٹ بول کر کے سودا بیچا جا رہا ہے، پھر مسلمان مردوں کی حیا کہاں مر گئی ہے کہ اپنی ماں بیٹی بہن کو بے برقع لے کر کے بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں، اپنی بیوی کی نمائش کر رہے ہیں. پھر جب کوئی زانی آ کر کے پکڑ لیتا ہے، جنا کر لیتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں جنا ہو رہا ہے پھر رو رہے ہیں بیٹھ کر کے، تو ظالم ابھی چھپا کر کے رکھ. ارے ایک روپے کی ٹافی لیتے ہو، ایک روپے کی ٹافی، اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ ریپر چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ مکھی نہ بیٹھ جائے. آج سوچو ہم اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کی کیا قدر کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لباس میں تو نکل، وہ لباس کیا ہے؟ مومن اور مومنات عورتوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے سجدہ سنورنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں. آج کے عورتوں کا حال کیا ہے؟ گھر کے اندر ایسے ہی پڑی ہوئی، نہ کپڑے کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ، لیکن یہ معلوم ہو جائے فلاں جگہ دعوت ہے تو فوراً تیاری شروع. بلکہ ازواج مطہرات کا کیا حال تھا کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہوتی تھی اس دن تیار ہوتی تھی. پرائے مرد کے لیے خوشبو لگائی جا رہی ہے، وہ اپنی مردوں کی غیرت کھا چلی گئی کہ مرد خود اپنی بیٹی کو بلا سوار کر کے لے جا رہا ہے، ماں نے برقع پہنا ہوا ہے بیٹی بغیر برقعے کے. افسوس کی بات ہے، آج کل جو میں نے دو چار جمعے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ ایک شخص نے پاپوش نگر کے قبرستان میں 48 مسلمان مردہ عورتوں سے زنا کیا، 48 مسلمان اور مردہ عورتوں سے، زندوں سے نہیں مردوں سے. جب دل مر جاتا ہے اور ایمان مر جاتا ہے تو دوستوں پھر مردہ اور زندہ کے اندر تمیز نہیں رہتی، پھر حلال و حرام میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ رسی کھینچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی عذاب نازل ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. کیا غیرت گوارا نہیں کرتی؟ جب خود بد نظری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کہاں پہ یہ نظر ہوتی ہے؟ جو اب دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کرے گا، اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت کہاں پہ محفوظ رہے گی؟ محفوظ رہے گی؟ تو آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے شکوے، یا اللہ یہ کیوں ہو گیا، یا اللہ یہ کیوں ہو گیا. ارے دوستو اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھو، اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، اللہ کے سامنے سجدے میں رو کر کے دیکھو. آج جتنی دیر انسان کسی سے قرض مانگنے کے لیے روتا ہے، اتنی دیر اگر اللہ کے سامنے رو لے انسان تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور واللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسا مضبوط ہوگا کہ آپ ساتوں زمین و آسمان کے خزانے بھی اگر اللہ سے طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائیں گے. حدیث پاک کے ایک سنا کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں اللہ کے، یعنی اتنے پھٹے حال میں، ایسی حالت کے اندر ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، بال غبار آلود ہیں، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ تمہارے دسترخوان پر آئے تو تم ان کو اپنے دسترخوان پر نہیں بیٹھنے دو گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے پوری جنت کا سوال کرے تو میں ان کے سوال کو کبھی رد نہیں کروں گا. پوری جنت مانگے کہ یا اللہ مجھے جنت کا ایک ٹکڑا نہیں چاہیے. حالانکہ سب سے ادنا جنت جو ادنا مسلمان کو ملے گی وہ اس پوری دنیا زمین و آسمان و چاند و سورج سے بھی بڑی ہوگی. سب سے ادنا جنت جس کو ملے گی, یعنی وہ مسلمان جس کا ایمان سب سے کم ہوگا اس کو جو جنت ملے گی زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہوگی. تو جس کو زیادہ ایمان ہوگا اس کو کتنی بڑی ملے گی؟ اور دادا نے کیا فرمایا, جنت کا لطف ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. آج ہم کیا سوچتے ہیں, کہہ رہے ہم کہ گناہ نہ چھوڑنا پڑے, حرام نہ چھوڑنا پڑے, اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمیں جنت عطا فرما دے. آج کیا ہے, مسلمان کو اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے. تعارف کراتا ہے مسلمان کیا کہ میں مسلمان ہوں. ارے مجھے اس کی وہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر آپ کسی شادی میں جائیں تو کیا دولہا کا تعارف آپ کو پوچھنا پڑتا ہے؟ یہ ہزاروں کے مجمع کے اندر ایک شخص نظر آ جاتا ہے, آپ خود کہتے ہیں یہ شخص دولہا ہے. بولو بھائی, نظر آتا ہے نہیں آتا؟ آج مسلمان مسلمان کا تعارف پوچھ رہا ہے اور اس پر بھی مسلمان کیا کہتا ہے, میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوں, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, چل دنیا میں نہیں ہے. جب اوپر آئے گا پھر دیکھیں گے اللہ کے سامنے کس کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج بنائے, کسی بندے کا محتاج نہ بنائے, اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ بندوں سے مانگنے کی کبھی وہ دن نہ آئے کہ کوئی انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے. الید العلیا خیر من الید السفلا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کیا ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے, دینے والا بنے. ہمارے شیخ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا تھا, طلبہ کے لیے لازم تھا کہ اگر 50 روپے وظیفہ ملتا ہے تو حضرت فرماتے تھے 8 آنے یا صدقہ کر دو, 8 آنے صدقہ کر دو. فرمایا جب صدقہ کرو گے تو کیا ہوگا, عادت پڑے گی, اور جب عادت پڑ جائے گی تو پھر اللہ کے راستے میں دینے سے جھجکو گے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ 5,000 ہوگا تبھی صدقہ قبول ہوگا, 1,000 ہوگا تب صدقہ قبول ہوگا. فرمایا کہ اگر ایک شخص نے کسی مسلمان کو 1 کھجور بھی صدقہ کی اور دل کے ساتھ صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رائے گا نہیں فرماتے. تو ایک عادت کا تو وعدہ کر لیں کہ صدقے کی عادت ڈال لیں, کریں گے وعدہ؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ ہے. 5 پیسے ہو, 10 پیسے ہو, 50 پیسے ہو, کیوں؟ ان صدقہ تدفع البلاء, صدقہ کیا ہے, بلاؤں کو کیا کرتا ہے, دور کرتا ہے. 50 پیسے, لیکن یہ نہیں کہ راستے میں ہیروئن پینے والا مل گیا اس کو دے دیے. نہیں, کسی مستحق کسی غریب کو کسی مسجد میں کسی مدرسے میں جہاں اعتماد ہو وہاں 50 پیسے دے کر کے چلا جائے. 1 روپیہ 1 روپیہ دے دے, لیکن کیا کرے, دل سے دے, دل سے دے. ایک انسان ہے, اس کی استطاعت کتنی ہے, 1 لاکھ کماتا ہے, 1,000 نہیں دے سکتا, لیکن 8 آنے دیتا ہے. تو آج کل کا فقیر وہ 5 روپے بھی اگر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ رکھ لے تو رکھ لے. اور اعوذ باللہ من ذالک, کیا کہا تھا کفار مکہ نے جب اللہ تعالیٰ نے زکات فرض فرمائی تو کیا کہا کفار مکہ نے, لقد سمع اللہ قول الذي, اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں دوستو غیرت کی بات ہے, لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير, تحقیق اللہ نے سن لی ان کی بات بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, وہ نحن اغنیاء اور ہم غنی ہیں. اللہ نے فرمایا سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق, انہوں نے انبیاء کو بغیر ناحق قتل کیا, ان کے ساتھ تو میں بدلہ لوں گا. آج صدقہ دینے کو کیا سمجھا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے. اگر صدقہ دیتے تو ہماری مصیبت و بلا دور ہوتی ہے. ٹھیک ہے عادت ڈالیں گے اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.